सूरतु तौबा की आयत नंबर है जी, आयत नंबर 115, आयत नंबर 116, आयत नंबर 115, आयत नंबर 116, इन दोनों आयतों का तर्जुमा मुख्तसर तशरीह के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم अल्लाह जल्ल शानू ने कल की पढ़ी गई आयत के अंदर इरशाद फरमाया था कि किसी काफिर के लिए, मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार करना ये अब जायज़ नहीं है, मना किया जाता। न ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं काफिर के लिए, न मरने के बाद इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। हाँ, ज़िंदगी में उसके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं, और साथ साथ बताया था कि किसी के जहन में ये बात आए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो अपने बाप के लिए वादा किया था कि आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा, हालांकि वो तो मुशरिक था, बुत फरोश। तो जवाब भी दे दिया कि सुनो, एक वादा था जो उन्होंने कर लिया था, लेकिन जब उनको भी पता लगा कि वो तो पक्का काफिर है, यानी कुफ्र पर ही उसकी मौत है, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी तबर्रा अमीन हो उनसे बरात का इजहार कर दिया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो फरमाया कि इन्ने इब्राहिम अल्लाहुन हलीम, बेशक इब्राहिम तो थे ही बड़े रहीमुल मिजाज और इंतहाई हलीमुल मिजाज थे, बुर्दबार थे। ये मज़मून बयान हुआ था। जब यह हुक्म आया तो पहले अर्ज़ किया था कि कुछ सहाबा रदी अल्लाहु ताला अन्हुम अपने फौत शुदा वालदेन के लिए, अज़ीज़ अक़ारिब के लिए, जो ज़माने जाहिलियत में फौत हो गए थे, मर गए थे, तो उनके लिए वो इस्तग़फ़ार किया करते थे, अल्लाह उनको बख्श दे। जब ये पाबंदी लग गई तो अब बड़ी फिक्र हुई कि ये तो बहुत बड़ा हमने गुनाह किया अब तक, क्योंकि अल्लाह मियाँ तो इस मामले में बड़े बागैरत हैं, अल्लाह जल्ला शानु शिर्क के मामले में बहुत ही बागैरत है। साफ साफ ऐलान कर दिया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, फरमाया कि सुन लो, अल्लाह जल्ला शानु अपने साथ शिर्क को कभी भी नहीं बख्शेंगे। तो अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि साबिका गुनाह पर गिरफ्त हो जाए। फिर ये भी ख्याल आया कुछ लोगों के जहनों में कि फलाने जो थे वो तो इस्तिग़फ़ार करते रहे अपने पुराने पुरखों के लिए, और वो फौत भी हो गए रोमानियत के हुक्म से पहले, कहीं इस पर गिरफ्त ना हो जाए। तो आज की आयत के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कि देखो, गुमराह तुम नहीं होगे, ना तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ऐसे नहीं है कि पाबंदी के ऐलान से पहले कोई बात हो गई तो उस पर गिरफ्त फरमाए, ऐसा नहीं है। हाँ, पाबंदी लगा दी किसी काम पर, उसके बाद कोई उसका इर्तिकाब करेगा उस पर गिरफ्त होगी। लिहाजा ये जहन के अंदर तशवीश निकाल दो کہ ہم نے جو پہلے استغفار کیا یا کرتے رہیں کہ اس پر گرفت نہ ہو جائے، یا جو فوت ہو چکے ہیں ان کا کیا بنے گا، ابھی تو ہم اپنی توبہ کر لیں گے، وہ تو فوت ہو گئے، وہ بھی استغفار کرتے تھے، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ سنو، اللہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو گناہگار یا گمراہ کر دیں ہدایت دینے کے بعد، ہاں اللہ کا اعلان ہو جائے کہ فلاں کام نہیں کرنا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ارتکاب کرے گا پھر گرفت ہوگی۔ بالکل یہی صورتحال جو ہے وہ شراب کے متعلق بھی تھی، کہ جب شراب کی حرمت آئی یہ پکی ٹھکی، فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ گند ہے، ان رچ سن، تو اس وقت بھی تشویش ہوئی کہ اللہ نے منع کر دیا، اور پہلے وہ لوگ جو پیتے رہے اور پیتے ہی پیتے فوت ہو گئے، حالانکہ صاحب ایمان تھے۔ چنانچہ حدیث پاک آ رہی ہے کہ غزوہ احد کے اندر بعض صحابہ نے صبح صبح شراب پی تھی اور شام کو شہید ہو گئے، تو جب حرمت کا حکم آیا ہے تو پھر خیال ہوا کہ اب کیا ہوگا، ان کا کیا بنے گا، وہ تو اس کا مطلب وہ حرام چیز جو ہے وہ پیتے پیتے وہ شہید ہو گئے۔ بالکل یہی خیال اس وقت بھی آیا تھا جب مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کچھ دنوں کے لیے، 16 یا 17 مہینے کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ اب بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز پڑھو، چنانچہ وہی ہوا، پڑھتے رہے، پھر اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دے دیا، تو وہاں پر بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تشویش ہوئی کہ ان کا کیا بنے گا جو فوت ہو گئے، حالانکہ ان کا قبلہ تو یہ تھا، ادھر نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے۔ تو تینوں مقامات پر اللہ جل شانہ نے مختلف انداز سے تسلی دیے کہ نہیں، حکم آنے کے بعد پابندیاں آتی ہیں، گرفت ہوتی ہے، جب تک اللہ جل شانہ نے کسی حکم کے لیے صراحتاً ارشاد نہ فرمایا ہو اور اس سے پہلے وہ کوئی کام بندہ کرے تو اصل میں گناہ ہے ہی نہیں۔ وہ گناہ تو اس وقت ہے نا جب حکم آنے کے بعد نافرمانی کرے، پہلے تو حکم ہی نہیں تھا، لہذا اس بارے میں تسلی رکھو۔ نماز کے بارے میں حکم تھا، اللہ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہے۔ اسی طرح شراب کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو پہلے کر چکے ہیں اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، اور یہاں جو آیت اتری کہ جو پہلے استغفار کرتے رہے ہیں تسلی رکھو اس پر کوئی گرفت نہیں، ہاں آئندہ کے لیے محتاط رہنا، پہلی آیت میں یہ حکم دیا۔ اور دوسری آیت میں سمجھایا ہے کہ اتنی سختی اللہ نے فرما دی کہ دعا بھی نہیں کر سکتے اپنے پرکھوں کے لیے جو مر کھپ گئے ہیں، تو کیسے ہوگا گزارا؟ تو فرمائے کہ سنو، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کے پاس ہے، تمہارے خیال میں ہوگا یہ جتھا یہ قبیلہ مدد کرنے والا ہوتا تو یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی اور حقیقت میں مددگار نہیں ہے، اللہ جب چاہیں گے تمہاری مدد فرمائیں گے، اکیلا رہنے کے باوجود تمہارے ساتھ اللہ کی نصرت و مدد ہوگی، اور اگر نافرمانیوں کے ساتھ تم یہ سمجھو کہ رشتہ دار ہیں اور کفر ہونے کے باوجود ان سے قطع تعلق نہ کرو تو یہ خطرناک بات ہے، اس پر گرفت ہو سکتی ہے۔ آج کی آیات کا یہ خلاصہ ہے، چنانچہ ترجمہ دیکھیں، فرمایا وما کان اللہ لیضل قوما، اور نہیں ہے ایسے اللہ جل شانہ کے گمراہ قرار دیں کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، بعد اس کے کہ جب اللہ نے ان کی رہنمائی کر دی، حتی یبین لہم، یہاں تک کہ واضح کر دیں ان کے لیے، ما یتقون، جس سے وہ بچتے رہیں، اس سے پہلے گمراہ نہیں کرتے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ واضح کرنے کے بعد اب اگر کوتاہی ہوگی تو گرفت ہوگی، اس سے پہلے معاف ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ شبہ کہ رشتہ داروں سے اس درجہ قطع تعلق ہو جائے تو کیا بنے گا، رشتہ دار عزا قارب تو مبید اور معاون معامن ہوا کرتے ہیں ضرورتوں میں۔ فرمایا سنو، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی وہ ذات ہیں جن کے لیے آسمان و زمین کا راج، مملکت، حکومت، سلطنت قائم، اصل بادشاہ وہی ہیں، یحیی و یمیت، ان کی بادشاہی کی دلیل دیکھو کہ وہی زندہ کرتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، وہی زندگی دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ سے ہٹ کر کے، من ولی، کوئی کارساز، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ لہذا ذہن میں یہ جو بات آتی کہ اس درجہ مقاطعہ اگر ہم نے کر لیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی حرام کر دی تو پھر کیسے ہوگا، کیسے بنے گا، کیا ہوگا؟ فرمایا یاد رکھو، اللہ ولی ہیں مومنین کے، اللہ مددگار ہیں، اور اللہ ہی زندگی اور موت دینے والے ہیں۔ ان کے راج، ان کی سلطنت کا کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہی زندگی دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں۔ کیسی دلیل دی؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے سامنے ہزار اسباب تباہی کے ہوں، اللہ زندگی دے دیا کرتے ہیں، زندہ رکھتے ہیں، اور بظاہر جو ہے بظاہر ہر طرح سے اسباب زندگی کے، حیات کے اور آبادی کے۔ یہ شادی کیا ہے؟ آبادی کا اسباب ہے نا، لیکن دیکھ لو ایسے بھی جنازے گھر میں آتے ہیں کہ گھر سے نکلا تھا دولہا بن کر کے، واپس آیا کفن اوڑھ کر کے۔ ایسے بھی واقعات ہیں۔ زندگی دینے والی ذات اور موت دینے والی ذات انہی کی ہے، یہی دلیل ہے کہ انہی کا سلطنت ہے اور اصل راج انہی کا ہے، انہی کی حکومت ہے، اور ان کے علاوہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا حمایتی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شان سے دعا ہے، اللہ پاک نے جو باتیں سمجھائی ہیں ہمیں دل کے اندر اتار کر کے اس کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔